آیت نمبر 31 سے دیکھتے ہیں. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وایاکم, انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطئاً کبیرا, انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. قتل اولاد کی یہاں بات کی گئی. پیچھے بھی آپ سن چکے, سورۃ نحل میں بھی تین طریقوں پہ اولاد کا قتل ہوتا تھا, جس میں معروف طریقہ یہی تھا کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم ان کو کھلائیں گے کیسے. اولاد کا قتل کسی طور پہ بھی اچھا نہیں, لیکن جب اس سوچ سے ہو کہ یہ کھانے پینے میں شریک ہو جائیں گے یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ قتل کی بدترین قسم ہے. یہ بات اتنی بڑی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر زد پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. کہا کہ کیا تم ان کے رزق کے مالک ہو؟ نحن نرزقہم وایاکم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. دیکھو, اپنے ہی بچوں کو قتل نہ کرنا, اس لیے کہ ان قتلہم کان خطئاً کبیرا, بے شک ان کا قتل خطائے کبیر ہے, بہت بڑی مسٹیک ہے. کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے, ایسے شخص کے بے حس ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی, آپ نے فرمایا کہ شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے برا قرار دیا وہ یہی ہے کہ ان تقتل ولدک خشیت ایت امماک, کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی. آج اس طریقے کو پیدائش سے پہلے ابارشن کے نام پہ ختم کیا جاتا ہے. فیملی پلاننگ کے جو خوبصورت نعرے دکھائے جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے بہتر تعلیم و تربیت کے نام پہ اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے جرم کرتی ہیں, ایسے لوگوں کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ نصیحت لینے والی ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کو ہی قتل کر لے گا تو پھر باقی پیچھے کیا رہے گا. آیت نمبر 151 سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے روکا تھا کہ قتل اولاد سے رک جاؤ, اور خاص طور پہ جب ابارشن کے نام پہ نت نئے طریقے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب ابارشن کروایا جاتا ہے تو بعض دفعہ بچے کو تیزاب کے ذریعے جلایا جاتا ہے, پھر اس کے پیسز کر کے نکالے جاتے ہیں. ایک سالٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں انجیکشن کے ذریعے زہریلا مادہ جاتا ہے اور وہ بچے کو جلا دیتا ہے, اور بعد میں پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے. آج تو کیا کیا طریقے ہو گئے, ذرا سوچئے تو اپنے دل پہ ہاتھ نہیں پڑتا. اپنے وجود کے ایک ٹکڑے کو انسان اس طریقے سے ڈیزالو کرا کے نکال دے. اگر یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو جائے, دنیا میں بچہ آئے اور اس کے بعد اس طرح جل کے راکھ ہو جائے, تو انسان کو کیسا لگے؟ لیکن خواہشات جو ہیں وہ انسان کو جینے نہیں دیتی. اب دیکھیے کہ قتل اولاد کے فوراً بعد زنا کی بات کر دی, کیونکہ ان دونوں کا گہرا تعلق ہے. اولاد کے قتل کے ساتھ ہی کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ آنا. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, کیونکہ یہ فحاشی ہے, فحش کام ہے, یہ دل کا گناہ ہے, یہ وہ برائی ہے جس کا اثر دوسروں پہ بھی آتا ہے. یہاں دو باتوں کو ایک ساتھ پیش کیا گیا جو دونوں چیزیں دیکھنے میں بہت مختلف لگتی ہیں, لیکن ایک چیز دوسری کا نتیجہ ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ زنا اور قتل. پہلی بات کہی گئی لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہاں دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ لا تفعلوا الزنا, زنا نہ کرو, بلکہ زنا کی قربات سے منع کیا گیا. اس عمل کو, اس طریقے کو سد ذرائع کہتے ہیں, یعنی زنا کی طرف جانے والے راستوں کو ہی بند کر دو. اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جس چیز سے بات میں زیادہ نقصان ہونا ہو اس کی طرف جانے سے بھی انسان اپنے آپ کو روک لے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز زنا ہے. زنا کیا ہوتا ہے؟ ان لیگل ریلیشن شپ, شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے, شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, اور ایڈلٹری بھی ہو سکتی ہے, اور فورنیکیشن بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں کو اسلام نے فاحشہ اور ساس سبیلا کہا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے راستے ہیں جس کے ذریعے سے انسان زنا کے قریب جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو زنا کو انسان کے لیے آسان کر دے, وہ طور طریقے جو زنا کا سبب بنتے ہیں، سورت نور اور احزاب میں اس کی ڈیٹیلز آئیں گی. یہاں آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کے اندر شہوت بھڑکے، جس سے انسان سٹیمولیٹ ہو، جس سے ایموشنل ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان محسوس کرے کہ اب اس کو اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ زنا کے قریب جانے والی چیزوں سے ہی اپنے آپ کو دور کر لو، کیونکہ یہ عمل ایک دم نہیں ہوتا، اس میں بہت چیزیں ساتھ لگتی ہیں اور وہ جا کے پھر انسان کو ایک اصل کام کی طرف لے کے جاتی ہیں. صحیح بخاری کی بھی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، قدم زنا کرتے ہیں، دل تمنائیں لگاتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شرم کا ان ساری چیزوں کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. یعنی زنا کا پھر اصل فعل جو ہے وہ یا تو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں زنا کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے. علینان تزنیان وزناہم النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا بری نظر سے دیکھنا ہے، یعنی شہوت کی نگاہوں سے دیکھنا آج کتنا عام ہے. میڈیا نے ایک اور سہولت کر دی کہ آنکھیں کھول کھول کے انسان دیکھتا رہے، کسی غیر کو دیکھے، وہ دوسرے دین والا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی اور مذہب ہے، بس آپ کو وہ ہیرو بنا کے دکھا دیے جاتے ہیں. کبھی سوچتا بھی نہیں انسان اس بارے میں کہ جن کو میں اتنی شہوت سے دیکھ رہا ہوں یا جس کے بارے میں میرے یہ خیال آتا ہے، اس کا حال کیا ہے یا اس کا انجام کیا ہوگا. ہر وہ چیز جو انسان کو ایسی چیزوں کے قریب لے جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. عورتوں اور مردوں کا کھلے عام ملنا، بے پردہ ہو کے بازاروں میں جانا، عورت اور مرد کا تنہائی میں بیٹھنا، تصویریں، فحش فلمیں، لٹریچر، ہر وہ چینل، ہر وہ چیز، فحش کہانیاں، باتیں جو انسان کو وقت سے پہلے جوان کر دیں، یہ تمام چیزیں قربات زنا میں آتی ہیں اور یہی ہیں زنا کے راستے. یہی انداز حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے اختیار کیا گیا تھا. جب جنت کی ساری نعمتوں کو حلال کیا گیا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ لا تقرب ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جائیے گا. وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، بلکہ کیا کہا، اس کے قریب نہ جانا. قریب جانے سے شک ہوتا ہے کہ انسان پھسل جائے، اس چیز کا ڈر ہوتا ہے اور انسان پھر اسی چیز میں گرنے لگتا ہے. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اس سے باز رکھنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سارے راستوں کو بند کیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نگاہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں. جب کسی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے پھر ہی باقی چیزیں کھلتی ہیں نا. نگاہیں جھک جاتی ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی بیکار ہونے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پیش کر دیا. اب دیکھیں کہ زنا اسلام ہی میں برا نہیں، کرسچینٹی اور جیوئزم کے اندر بھی زنا کو برا قرار دیا گیا تھا اور اس کو یعنی ناپسندیدہ تھا بلکہ حرام کے درجے پہ تھا. جیسے آج شادی شدہ عورت یا مرد کے زنا کرنے پہ سٹوننگ کی سزا ہے، یہی سزا تورات میں بھی تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کو من مانے طریقوں سے بدلنے لگتے ہیں. وہ تو کتابوں میں مٹا دیتے تھے، ہم لوگ آج عملی طور پہ ان چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. لہٰذا یہاں زنا کی بات کر کے کہا وسا السبیلا، اور یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ جب سے ابارشن اور ایسی فیملی پلاننگ کی چیزیں ایجاد ہوئیں تب سے زنا عام ہو گیا. نفس کے حریص جو لوگ ہوتے ہیں، نفس کے پیچھے چلنے والے، وہ جب دیکھتے ہیں ان باتوں کو کہ اب ہم اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد بھی محفوظ ہیں اور جب چاہیں بچہ پیدا کریں یا نہ کریں، تو تب سے زنا میں کثرت ہو گئی. تاکہ ساری پریکاشنز لے کے اس کام کو کرو، دنیا میں تم پہ کوئی نام نہ آئے، لیکن کل قیامت کے دن جب پول کھلیں گے تو انسان اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ یہ کیسی چیزیں ہیں، کیا کچھ کیا تھا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اگر بچا لیا تھا اس چیز سے، لوگوں کی نگاہوں میں آنے سے، تو آج تو سب کے سامنے آئیں گے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ سا السبیلا کہہ دے تو وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہوگی. یہاں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو برا راستہ کہا تو کیوں کہا. اس کی پانچ مختلف صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ زنا کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب مشکوک ہوتا ہے، شک ہی رہتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، کون باپ ہے، کون اس کی ماں ہے۔ ایون وہ کپلز جو شادی سے پہلے اگر ایسا کوئی فیل کر لیتے ہیں تو وہ بھی کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر شادیاں ہوتی ہیں، اور شادی کے کچھ منتھ کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو انسان اس لیے صرف اس خبر کو چھپا لیتا ہے لوگوں سے کہ لوگ کہیں گے ابھی تو چند ماہ ہوئے شادی کو۔ پہلے تو دیکھا کہ شادی بھی نہیں بلاتے کیونکہ لوگوں کو ڈیٹ یاد رہے گی کہ فلاں ڈیٹ پہ شادی ہوئی تھی، اور اب کچھ ماہ کے بعد بچہ آ گیا، کیا دیا آپ نے اس بچے کو۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ ایسے ولد الزنا جو بچے ہوتے ہیں ان کے میراث کے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو بچہ کسی کے زنا کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اس کی وراثت کے کتنے مسئلے ہوں گے۔ زانی کی وراثت سے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، بچہ تو ماں کا ہی ہوگا، زانی کو تو کوڑے پڑیں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ تھی تو بچے کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ پڑیں گے، اور بلا وجہ ہی وہ اس کی وراثت میں حصے دار بن جائے گا۔ اگر چھپا بھی لیا کہ کسی اور کا بچہ نہیں ان کا ہے تو بعد میں وراثت کے معاملات میں کتنی مشکلات ہوں گی۔ دے دیں گے تو حق تلفی کریں گے دوسروں کی، نہیں دیں گے تو لوگوں کے سامنے آپ کا پول کھل جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ عورتیں جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے اگر کئی مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں تو ان مردوں میں باہمی رقابت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، بعض دفعہ قتل تک ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ تین چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں، جہاں زنا ہوگا وہاں ابارشن کثرت سے ہوں گے اور وہاں قتل بھی ضرور ہوگا۔ اسی لیے ساتھ ہی تیسری چیز بیان کر دی، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو حق کے سوا قتل نہ کرو، کیونکہ بعض دفعہ زنا کرنے والا اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد اس لڑکی کو مار دیتا ہے، بعض دفعہ عورت کے گھر والے غیرت کے نام پہ اس مرد کو قتل کر دیتے ہیں، بعض دفعہ خودکشی کر لی جاتی ہے ایسے معاملات کے بعد، اور بچے کا قتل تو ہوتا ہی ہے۔ کہا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، جس کو بھی ناحق قتل کیا جائے گا تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہذا اسے قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل حق اور قتل ناحق کیا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو اٹھے اور قتل کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی صورت ہے کہ کوئی ڈاکو، کوئی چور، لٹیرا آ جائے اور اپنی مدافعت کرتے ہوئے کوئی مارا جائے یا ڈاکو مارا جائے، حتیٰ کہ انسان خودکشی تک نہیں کر سکتا، اپنی جان کا مالک نہیں ہے انسان۔ یہ بھی کیسے جرم ہے، جیسے انسان دوسرے کو قتل کرتا ہے اسی طرح خود کو قتل کرنا، پھر اولاد کو قتل کرنا، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں قصاص کون لے گا؟ حکومت لے گی، اسلامی حکومت ہوگی، چاہے وہ جان لینے پہ جان کے بدلے جان ہو یا زخم کا بدلہ کوئی زخم ہو، عدالت میں مقدمہ پیش ہوگا۔ اور قتل حق جو ہے وہ ہمیشہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلامی حکومت سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کی پانچ صورتیں ہیں، کون کس کو قتل کر سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کو نہیں کر سکتا، کون کرے گا؟ اسلامی حکومت کرے گی۔ قتل حق کون سے ہے؟ پانچ صورتیں ہیں کسی کو قتل کرنے کی۔ پہلی صورت کیا ہوتی ہے؟ کہ اسلام کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے، جہاد کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جہاد جاری ہو گیا پھر اسلامی حکومت ایک کافر پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے، راہ چلتے یا گھروں میں بیٹھے ہوئے یا گرجوں میں بیٹھے ہوئے کافروں کو نہیں پکڑا جائے گا۔ پھر دوسری قتل حق کی صورت ہوتی ہے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا قتل، باغی لوگ۔ تیسری صورت ہوتی ہے قصاص، کسی نے کسی کو مارا تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے۔ چوتھی صورت ہوتی ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت یا دونوں اگر زنا کریں تو رجم کی صورت میں ان کو مار دیا جائے گا۔ اور پانچویں صورت ہے مرتد، اسلام لانے کے بعد کوئی واپس پلٹ جائے اور لوگوں میں پھر یہ فتنے پھیلائے کہ اسلام اچھا ہی دین نہیں، اسی لیے میں آ گیا، کہا اس سے پہلے کہ وہ اسلام کے خلاف ایک بری مثال بنے اس کو ختم کر دو۔ یہ جرمز ہیں، اس کے اندر جرمز آ چکے ہیں، اس کو یہیں ختم کر دو۔ یہ سب کے سب قتل حکومت کے متعلق ہے، انفرادی طور پہ کوئی شخص کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ غیرت کے نام پہ، برادری کے نام پہ، قومیت کے نام پہ، جرگے کے نام پہ کوئی قتل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدْ جَلْنَا لِوَلِيشِهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے. یعنی مقتول کے ورثاء کے اختیارات کتنے ہیں، یہ اختیار ذاتی طور پہ نہیں ہوتے، حکومت کی وساطت سے ہوتے ہیں. مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ قصاص لے لے تو حکومت قصاص لے گی، وہ خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں تو خون بہا لیا جائے گا، اور اگر وہ معاف کر دے تو معاف کر دیا جائے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قتل کے مقدموں کا اصل مدعی جو ہوتا ہے وہ مقتول کا ولی ہوتا ہے، نہ کہ خود حکومت. ہمارے ہاں آج جو قانون تعزیرات ہے اس کے مطابق قتل کا مقدمہ قابل راضی یا نامہ یا مصالحت والا نہیں ہے. یعنی یہاں گھر والوں کا کوئی اختیار نہیں، پولیس نے اگر کسی کو پکڑ لیا قتل کرتے ہوئے تو بس پھر حکومت ہی اس پہ مقدمہ چلاتی ہے یا وہی اس کو مارتی ہے، ایسا نہیں ہے. گھر والے کا اختیار ہے، وہ جا کے کہہ دے کہ میں معاف کرتا ہوں تو ان کو چھوڑنا پڑے گا. اسی لیے کہا کہ ہم نے اس کے ولی کو اتھارٹی دی ہے، سلطان یعنی غلبہ دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے کسی بھی وقت وہ مصالحت کر لے، راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آخری وقت تک چانس دیتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو بدل کے ٹھیک طرف لے آئے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ دیکھو قتل میں زیادتی نہ کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے قصاص میں زیادتی کی کون سی صورتیں ہیں، مثلا اصل قاتل کی بجائے کسی دوسرے کو پھنسا دینا، یا اصل قاتل مل نہیں رہا تو اس کے کسی رشتہ دار سے قصاص کی کوشش کرے، اور یا پھر جانتے بوجھتے کسی دوسرے کو بھی قتل کا ذمہ دار قرار دے دے. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر حکومت مجرم کو قصاص کے لیے اس کے حوالے کر دے تو بہت ہی زیادہ اذیتیں دینا، اور اگر غصہ کم نہ ہو تو بعد میں اس کا مسلح کرنا، یعنی اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ ساری چیزیں قصاص میں زیادتی کی ہوتی ہیں. فرمایا دیکھو انہ کان منصورا، اس کی یقیناً مدد کی جائے گی، یعنی حکومت اور معاشرے کے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کے ولی کی حمایت کریں. یہ نہیں کہ الٹا قاتل کی جماعت جو اس کی ہمدردیاں کرنے لگیں اور اس پہ ترس کھائیں، چلو چھوڑ دو اب اس کو معاف کر دو. اس طرح ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا. جس معاشرے میں یہ آیات لوگوں کو سکھا دی جائے کیا وہاں اتنے قتل ہوں. اخبار پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک دن کے اخبار میں کتنی قتل کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں مذہب کے نام پہ قتل، کہیں سیاست کے نام پہ قتل، کہیں غیرت کے نام پہ قتل، کہیں زمینوں کے جھگڑوں پہ قتل، قتل قتل. ایسے لگتا ہے کہ انسان کا خون پانی کی طرح بہایا جانے لگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. ایک انسان کتنے مرحلوں کے بعد جوان ہوتا ہے، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، کتنی محنتوں سے پالا پوسا، پھر ایک انسان اس کو قتل کر دے، کیا یہ انسانیت ہے؟ آپ دیکھیے کہ انسان ایسے ہی تو دنیا میں نہیں آ جاتا. ایک انسان مرتا ہے تو سات پانچ نمازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، روزے ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں کتنی ختم ہوتی ہیں. اس لیے ایک انسان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے قہر کو بلانے والی بات ہے. جب قتل زیادہ ہوتے ہیں تو یقیناً پھر لوگ یتیم ہوتے ہیں، باپ چلے گئے تو بچے یتیم ہو گئے. تو ساتھ ہی فرما دیا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے کہ جو اچھا ہو. کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اب یہاں یتیمی کی باتیں آ گئیں، کیونکہ جہاں قتل و غارت کری ہوگی پہلی بات اس وجہ سے یتیم لوگ ہوں گے. دوسری بات ولد الزنا، وہ بچہ بھی جس کو بغیر کسی شادی کے نکاح کے تعلق کے دنیا میں لے آیا جائے تو وہ بھی بےچارہ ایک یتیمی کی طرح ہے، کوئی اس کو قبول ہی نہیں کرتا. زانی تو اپنا کام کر کے ہٹ گیا، اگر کسی مرد نے رحم کھا کے اس بچے کی ماں سے نکاح کر بھی لیا تو وہ بچہ ہمیشہ ایک مسکین اور یتیم کے طور پہ پلتا ہے کہ جو خود ہی اپنے آپ کو ایک فالتو ٹکڑا سمجھ کے پھر بیکار محسوس کرنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی یتیم کے مال پہ نظر نہ رکھنا. سورۃ نساء کی آیت 1 سے 6 تک، اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت 152 پہ بھی یتیم کے حقوق کی بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اسی کو ریمائنڈ کرواتے ہیں. یہ احکامات بار بار کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ٹٹولیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ساتھ زنا کے طور پہ جو بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو یہ قسم کا اخلاقی قتل بھی تو ہوتا ہے نا، ان کی تعلیم و تربیت نہ کرنا، تو وہ بےچارے یتیموں ہی کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان سائبان کی طرح اوپر معلق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور اوپر جا کے جیسے سایہ کرنے لگتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو پھر واپس آتا ہے. یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ زانی، چور اور شراب پینے والا یہ کام ایمان کی حالت میں نہیں کرتا. ابن مسعود کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے فیصلے کیے جائیں گے، یعنی خون کیوں بہایا تھا. برا بن عازب کے ناطے سے ایک روایت ہم تک پہنچی کہ اللہ کی نظر میں مومن کے خون نے ناحق سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں. خلاصہ کیا ہے کہ انسانی جان محترم ہے، اس کو سنبھالا جائے گا، اگر کوئی اس کو قتل کر دے تو اسے بدلہ لینے میں مدد کی جائے گی. اگر قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو آپ سوچئے کہ جیسے کاکروچ پھیل کے گھر کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں جینا دھوبر ہو جائے. گھر سے نکلتے ہوئے انسان فکر کرے کہ پتہ نہیں واپس آنے کہ نہیں آنا. ان ساری چیزوں کو پیش کرنے کے ساتھ ہی فرما دیا وہ اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو. کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ تم سے عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا، باز برس ہوگی. سورت مائدہ کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، معاہدوں کی پابندی کرو. یہاں عہد کی بات کر دی کیونکہ وعدوں کا پورا کرنا، ایفائے عہد ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورت الاعراف آیت 102، سورت نحل آیت 91 اور 92 میں بھی ہم عہد کی بات پڑھ چکے کہ جب لوگ عہد پورا نہیں کرتے تو اس معاشرے میں جینا دھوبر ہو جاتا ہے. ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، انپریڈکٹیبل قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. لہذا امت مسلمہ کو یہ تمام کام کرنے چاہیے. یہاں اوفو بالعہد کو اگر پیچھے کے حکم سے ملائیں تو اس کا ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یتیم کی پرورش کا عہد جو کیا اس کو پورا کرو. بعض لوگ جذبات میں آ کے کفالت کرنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، لیکن جب بعد میں ذرا سی مشکل آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. کہا نہیں، عہد پورے کرو. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 8 میں بھی آتا ہے، مومنین کی صفات میں آتا ہے کہ والذین، وہ لوگ جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. اور اب اس کے بعد پھر کچھ باتیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ماپ کرو تو پورا تولو اور سیدھی ترازو سے تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. ایسا نہیں لگتا کہ اسلام ایک بڑا پرسکون معاشرہ بنانا چاہتا ہے. نہ کسی کی جان کو خطرہ ہو، نہ عزت کو خطرہ ہو، نہ مال کو خطرہ ہو. لوگ ایک دوسرے پہ اس طرح سے ٹرسٹ کریں کہ جیسے کوئی اپنی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے. جہاں ایسا معاشرہ ہوگا وہاں سکھ چین ہوگا. آج نفسا نفسی کی وجہ ہی کیا ہے کہ بیسک اسلامک ایتھکس نہیں ہے. آج وہ اخلاقیات ہی نہیں ہیں جو اسلام نے دیے تھے، اور آتے بھی کیسے. ان آیات کو تو ہم نے وظیفوں کے طور پہ پڑھا اور جھوم جھوم کے اس کی تلاوت تو کی، لیکن اس کے لفظوں کے اوپر ہمیں عبور ہوا بھی تو معنی نہ سمجھے، اور معنی سمجھ بھی لیے تو عمل کو ضروری نہیں سمجھا. اسی لیے فرمایا کہ جب تک دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو ان کے حق نہیں دیتے، ماپ تول صرف چیزوں میں نہیں ہوتا، حقوق اور معاملات میں بھی ہوتا ہے. کاروبار میں بد دیانتی کرنا بہت بڑا جرم ہے. قوم شعیب پر جو عذاب آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پہ ایک پوری سورت ہے، سورہ متففین ہے اس موضوع پہ. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگ جب دوسروں کو دیتے ہوئے کچھ اور دیں، خود لیتے ہوئے کچھ اور لیں، تو پھر ایسے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، امن چین نہیں مل سکتا. یہ احسن اور خیرم و احسن تاویلہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ ماپ اور تول پورا دینے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بندے نے کوئی زیادہ نفع نہیں اٹھایا، کم مال دیتا تو زیادہ پیسے ملتے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو شخص دنیا میں ایسا معاملہ رکھتا ہے تو اس کے ایک تو رزق میں برکت ہوتی ہے، پھر اس کی ساکھ بن جاتی ہے نا، ویل ریپیٹیشن بن جاتی ہے، اس کی تجارت بڑھتی ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں وہ ایک دفعہ ایسا کام کریں گے دوبارہ کوئی ان کے پاس آئے گا نہیں. تو وہاں جہاں انسان زیادہ لے لیتا ہے، بعض دفعہ پھر وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.